من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
الله صل على محمد وآل
محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة السامع الشافعي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز، وقاران محترم، جو موضوع یہاں کا مشخص ہے وہ ہے فلسفہ شہادت. ذرا کہ انسان کے پاس جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت بات نظر میں نظر آتی ہے وہ اس کی زندگی ہے، وہ اس کی حیات ہے. اور اس حیات کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ موت ہے. اور اس حیات اور موت کے درمیانی سارے مراحل کو طے کرتے ہوئے انسان کئی مرتبہ خوف کی کیفیت سے گزرتا ہے، کبھی دفعہ حزن کی کیفیت سے گزرتا ہے. یہ کیفیات ہیں کہ جن سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے. اور بالآخر یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ زندگی کنکلوڈ کیسے ہوتی ہے. لہذا پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اس کو موضوع بنایا ہے اور اس کے اوپر کئی مرتبہ گفتگو فرمائی ہے. ایک تو یہ وضاحت پروردگار عالم کی طرف سے آئی ہے کہ کبھی بھی تم یہ مت سمجھنا کہ یہ جو زندگی تمہیں دی گئی ہے یہ زندگی عیش اور عشرت کے لیے یا عیاشی کے لیے، یہ ایسا نہیں ہے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو تو تمہارا ورلڈ ویو، تمہارا دنیا کو دیکھنے کا انداز وہ نہیں ہے کہ جو قرآن چاہتا ہے، جو خدا چاہتا ہے. اس دنیا کے اندر آزمائش، اس دنیا کے اندر امتحان ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہمیں اچھا لگے یا ہمیں برا لگے، زندگی کے اندر نشے و فراز ہیں، اتار چڑھاؤ ہے. کبھی کے دن بڑھے اور کبھی کی رات بڑھے. پروردگار عالم واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ تلک الایام متداولہ بین الناس، یہ دن ہیں جو ہم پلٹاتے رہتے ہیں. کچھ دن تمہارے حق میں ہوں گے اور کچھ دن تمہارے خلاف ہوں گے. امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام واضح طور پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الدہر یومان، زمانہ دو دنوں کا نام. الدہر دہر یعنی زمانہ، الدہر یومان یہ زمانہ دو دنوں کا نام ہے. یوم لگ و یوم علی، ایک دن تمہارے فیور میں ہوتا ہے اور دوسرا دن تمہارے اگینسٹ ہوتا ہے. ایک تمہارے حق میں ہوتا ہے، ایک تمہارے خلاف ہوتا ہے. تو یہ زمانہ اسی طریقے سے آگے بڑھے گا اور اس فور اینڈ اگینسٹ جو پوری زندگی کا سائیکل ہے اس کے اندر انسان کو جن مراحل سے گزرنا ہے اس کے لیے قرآن کی تعبیر ہے. یا حسب الناس، سورہ عنکبوت 29 سورہ قرآن مجید کا، کہ ارشاد ہوتا ہے احسب الناس، کہ لوگوں نے یہ گمان کیا ہے ائیں یترکو، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا. ائیں یقولو، اتنا کہنے پر آمنا، کہ ہم ایمان لا چکے. وہم لا یفتنون، اور پھر ان کا امتحان نہیں کیا جائے گا. عربی زبان میں امتحان کے لیے بہت سے الفاظ ہیں. خود لفظ امتحان یہ عربی ہی کا لفظ ہے. لفظ ابتلا یہ بھی عربی زبان میں امتحان کے لیے استعمال ہوتا ہے. خود لفظ بلا جو کہ اردو میں بڑا نگیٹو مطلب ہے اس کا، لیکن یہ کہ عربی میں لفظ بلا بھی امتحان کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور لفظ ہے فتنہ، یہ لفظ بھی امتحان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو میں فتنہ بھی بڑا ایک منفی مطلب یہ ہوگا، لیکن عربی کے اعتبار سے فتنے کا ایک مطلب امتحان کا. اور یہاں پر پروردگار عالم نے وہی لفظ استعمال کیا، اسی معنی میں استعمال کیا کہ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ اتنا کہنے پر کو چھوڑ دیا جائے گا، کہ ہم ایمان لا چکے. وہم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہیں دیا جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی بچہ ہے جب تک اسکول میں داخل نہیں ہوا تھا تب تک تو ٹھیک تھا, اب تو داخل ہو گیا اب بھی امتحان ہوگا, تو آپ کو یہ بات کتنی عجیب لگے گی؟ آپ کہیں گے اب تو ضرور ہوگا, اس لیے کہ امتحان نہ ہو تو پھر داخلے کا مطلب کیا؟ تو جس طرح سے اسکول میں داخلے کے بعد امتحان ضروری ہو جاتا ہے, اسی طرح سے ایمان کے بعد امتحان اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ایمان کا اعلان کرے اور اس کے بعد اس کا امتحان نہ ہو. جو ایمان نہیں لائے وہ ان آوارہ بچوں کی طرح سے ہے کہ جن کا ابھی اسکول میں ایڈمیشن ہی نہیں ہوا. ممکن ہے کہ آپ کو بازار کے اندر آوارہ گردی کرتے ہوئے بہت سے بچے نظر آئیں اور آپ یہ کہیں کہ جناب یہ اچھے ہیں, یہ بڑے مزے میں ہیں کہ ان کا امتحان ہی نہیں ہو رہا, لیکن وہ تو آوارہ ہے, ان کا تو نہ کوئی ہدف ہے نہ کوئی ان کا مقصد ہے وہ کہ جنہوں نے ایڈمیشن لے لیا اسکول میں, اب ان کی کلاسز بھی ہوں گی, انہیں وقت پر آنا بھی ہے, لباس مخصوص پہننا بھی ہے, کتابیں بھی لانی ہیں, کاپیاں بھی لانی ہیں, ہوم ورک بھی کرنا ہے, کلاس ورک بھی کرنا ہے. تو ان کو اگر آپ ان کے ساتھ کمپیئر کریں کہ جو باہر آوارہ گردی کر رہے ہیں اور ان کو کھیلتے ہوئے دیکھیں اور آپ کہیں کہ یہ مزے میں ہیں, تو آپ جانتے ہیں کہ مزے میں اگر یہ اس وقت ہیں تو ان کا مستقبل تاریخ ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی ایمان ہی نہیں لایا تو خدا کی نظر میں وہ آوارہ ہے, اس کا کوئی مستقبل نہیں. ہاں جو ایمان لا چکا ہے وہ تو مزید امتحان کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے. پروردگار فرماتا ہے کہ لقد فتن الذین من قبلہم, جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے تو ان کا بھی امتحان کیا, جب ان کو نہیں چھوڑا تو ان کو کیسے چھوڑیں گے؟ امتحان تو ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ امتحان نہ ہو, امتحان تو ہوگا. اب تمہیں اچھا لگے یا تمہیں برا لگے, امتحان تو ہوگا. اب اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب چلے امتحان اگر ہوگا تو کیا اس زندگی میں انٹرٹینمنٹ کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ امتحان لیں مگر امتحان کے ساتھ کچھ مزہ, کچھ پلیجر, کوئی ایسی چیز کہ جس سے انسان اپنے آپ کو ریفریش کر سکے, کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ یا کوئی پلیجر, کوئی انٹرٹینمنٹ, کوئی مزہ اس دنیا کی زندگی کے اندر خدا نے حلال قرار ہی نہیں دیا؟ تو برادران عزیز ہے, زندگی کے اندر مزہ بھی ہے, زندگی کے اندر انٹرٹینمنٹ بھی ہے, زندگی کے اندر پلیجر بھی ہے, مگر یہ پلیجر کتنا ہے؟ اتنا کہ جتنا تقریر کرتے ہوئے پانی پینے کی گنجائش, ایک مجلس پڑھتے ہوئے جتنی گنجائش پانی پینے کی, اس طرح سے میں دائیں بائیں تلاش کر رہا ہوں کہ کہیں پانی مجھے نظر آ جائے, درود بھیجے گا محمد اللہ علیہ وسلم. میں تقریر کے دوران ظاہر ہے کہ اتنا تو آپ مجلس کے دوران, تقریر کے دوران پانی پینے کی جتنی گنجائش ہے بس اتنا پلیجر اس زندگی کے اندر موجود ہے, اتنا انٹرٹینمنٹ اس زندگی کے اندر موجود ہے. میں آپ سے بہت نزدیک ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں, ایکچولی ایک تو امتحان لینے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان کے سامنے امتحان دیا ہوا ہے, مدرسے کا امتحان ان کے سامنے بھی دیا ہوا ہے, اس کے بغیر یہ اشاریہ نہیں دیتے تھے. تو آپ امتحان اور امتحان کے نتیجے میں اشاریہ بھی مل رہا ہے, تو اس اشاریہ کو دیکھ کر جتنی خوشی ہوتی ہے بس اتنے انٹرٹینمنٹ کی گنجائش زندگی کے اندر ہے, اس سے زیادہ نہیں. میں آپ کے سامنے ایک مثال عرض کرتا ہوں اپنا تجربہ. آپ جو سننے کے عادی ہیں تو جانتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ کھاردر کے حوالے دے چکا ہوں. پھر کھاردر میں میرا بچپن گزرا ہے, جس علاقے میں آپ کا بچپن گزرا ہوگا وہ علاقہ آپ کو عزیز ہوگا, وہ آپ کو پسند ہوگا, آپ اس کو یاد کریں گے. میرا بچپن پورا کھاردر میں گزرا, تو وہیں کی عزاداری بچپن میں دیکھی, وہیں پر ماہ رمضان کے پروگرامز دیکھے, دن میں پانچ پانچ درس بھی اٹینڈ کیے, قرآن کی تفسیر کا, فقہ کا, اخلاق کا, یہ وہ ہوا کچھ, تو مجھے وہ ماحول بہت اچھا لگتا, یاد بھی آتا, یاد ماضی عذاب یاد. تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جنہوں نے کھاردر نہیں دیکھا, یہاں تو مجھے کتنے ہی کھاردر والے نظر آ رہے ہیں, مگر جنہوں نے کھاردر نہیں دیکھا ان کو میں کہا کرتا ہوں کہ الکھاردر مل کھاردر وما ادراک مل کھاردر, کہ کھاردر اور کھاردر کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ کھاردر کیا ہے. کھاردر میں ایک ادارہ ہے, آج بھی موجود ہے, اتنا اب رونق اس کی باقی نہیں رہی, انجمن خدام القرآن, وہاں پر ہم بہت جاتے ہیں, نماز بھی وہاں پر سیکھی, قرآن کے اسباب بھی وہاں سے لیے, دینیات بھی وہاں پر سیکھی, بہت کچھ سیکھا. تو وہاں پر ماہ رمضان میں ایک امتحان ہوا کرتا تھا دینیات کا, سیلف اسٹڈی, کہ خود ہی تیاری کر کے آؤ, کچھ توضیح مسائل کے اسباب ہوتے تھے, کچھ سیرت کے ہوتے تھے, چودہ ستارے, ہم ٹین ایج کے اندر بچے, اور یہ وہ زمانہ تھا جب گھر میں بھی دودھ پینے کے لیے آسانی سے میسر نہیں ہوتا تھا, اور وہ ہوا یہ کہ وہاں پر ہم لوگ امتحان دینے کے لیے گئے, امتحان کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, امتحان دینے کے لیے وہاں پر, اور وہاں پر جب بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب ہم بیٹھے ہیں تو فرش موجود ہے, کاپی موجود ہے, پین ہے کہ جس سے ہم کو اس کے اوپر لکھنا ہے, پنکھا چل رہا ہے, روشنی ہے, یہ تمام تر چیزیں وہاں پر موجود تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ نہ ہو تو امتحان لیا نہیں جا سکتا, ان کے بعد پھر امتحان لیا جا سکتا ہے. کاپی ہی نہیں دیں گے تو لکھوں گا کس پر, قلم ہی نہیں دیں گے تو لکھوں گا کس سے. تو یہ شریف لوگ تھے کہ جو مانگنے پر کاغذ اور قلم دے دیا کرتے تھے, یہ بڑے اچھے لوگ تھے کہ جن سے اگر کاغذ اور قلم مانگا جائے تو وہ کاغذ اور قلم دے دیا کرتے تھے. ورنہ یہ بدنصیبی تو کبھی کبھی نبیوں کے حصے میں بھی آئے کہ وہ کاغذ اور قلم مانگتے رہ گئے اور دینے والا کوئی نہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. کاغذ مل گیا, قلم مل گیا, کوشچن پیپر آ گیا, پنکھا چل رہا ہے, لائٹ, اگر یہ سب نہ ہو تو امتحان نہیں ہو سکتا. لائٹ ہی بند کر دیں گے, میں دیکھوں گا کیسے, لکھوں گا کیسے. آپ نے غور فرمایا. اب یہ تو ساری چیزیں فیسلیٹیشن, اب بیٹھ گئے اور امتحان دے رہے ہیں. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے وہاں پر حاجی صاحب ہوا کرتے تھے جو کرتا پاجامہ پہنا کرتے تھے اور جنا کیپ لگاتے تھے, غالباً ان کا نام تھا حاجی حسن علی تھانہ. میرے جو بزرگ یہاں پر موجود ہیں شاید ان کو جانتے بھی ہوں, انتقال ہو گیا ہوگا یقینا, خدا رحمت کرے. تو وہ اسی طریقے کے مولانا نام ہوا کرتے تھے ہمارے فوجوں میں, تو لوکھنڈ والا, کھانڈ والا, تو یہ ان کا نام تھا حاجی حسن علی تھانہ والا, اور وہ وہاں پر سپروائز کرتے تھے, دیکھ رہے, بزرگ تھے. تو ہو یہ رہا تھا کہ ہم لوگ امتحان دے رہے تھے تو انہوں نے اپنے خادم سے یہ کہا کہ معصوم, اس کا نام معصوم تھا, کہ معصوم ادھر آؤ, اور گجراتی میں انہوں نے کہا, تھوڑی اردو ملا کر کہا, انہوں نے کہا کہ یہ بچے امتحان دے رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے جا کر کیک لے کر آؤ. تو وہ جا کر کیک لے کر آئے. اب کیک تو ہمارے لیے بہت بڑی لگژری کیک, پھر وہ ان بچوں کے لیے دودھ لے کر آؤ, دودھ بھی ایسا ہے کہ اس کے اندر شکر گھول کر وہ لے کر آئے. تب ہمارے سامنے دودھ بھی رکھا ہوا ہے شکر والا میٹھا, اور کیک بھی موجود ہے, اور ہم لوگ مزے سے انٹرٹین ہو رہے ہیں کہ دودھ بھی پی رہے ہیں میٹھا اور کیک بھی کھا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ امتحان بھی دے رہے ہیں. یقین جانیے کہ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ حاجی صاحب اتنے اچھے ہیں, میٹھا دودھ بھی پلوا رہے ہیں اور کیک بھی کھلا رہے ہیں, تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ امتحان کی جھنجھٹ نہ ہوتی, بس دودھ ہوتا اور کیک ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو اس کا جواب نہ میں نے ان سے پوچھا سوال, نہ انہوں نے یہ جواب دیا, لیکن بعد میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہوئے مجھے اس سوال کا جواب دیا گیا. اگر حاجی صاحب سے بھی پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ بچوں, تمہارے یہاں پر بلانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تمہیں کیک کھلایا جائے اور تمہیں دودھ پلایا جائے, مقصد تو امتحان تھا, بس امتحان کی کڑواہٹ کو کم کرنے کے لیے تھوڑا سا تمہیں انٹرٹین کیا جائے. جس طرح سے اس امتحان کی کڑواہٹ کو دور کرنے کے لیے دودھ اور کیک دے دیا گیا تھا, زندگی کے امتحان کی تلخی کو کم کرنے کے لیے پروردگار نے مختلف طرح کے مناظر فراہم کر دیے کہ کبھی بہتی ہوئی موجوں کو دیکھو خوش ہو جاؤ, سبزے کو دیکھو خوش ہو جاؤ, صبح کے منظر کو دیکھو خوش ہو جاؤ, چلتی ہوئی ہواؤں کو انجوائے کر لو, ایک دوسرے سے گفتگو کرو اور اپنے آپ کو انٹرٹین کر لو. مگر یاد رکھنا, اس انٹرٹینمنٹ کو مقصد مت سمجھنا, یہ امتحان کی تلخی کو کم کرنے کے ذرائع ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. محبتیں ہیں یقیناً, ان کے ذریعے سے بھی انسان اپنے آپ کو انٹرٹین کر لیتا ہے, مناظر ہے کہ جن کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو انٹرٹین کر لیتا ہے, اور انسان کو خوش مقدس نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ اتنا ڈرائی زندگی گزارنا شروع کر دے کہ لگے کہ اس کے اندر کسی قسم کی حصے مزا بھی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی سینس آف ہیومر بھی نہیں ہے. یہ پروردگار نہیں چاہتا ہے, خدا چاہتا ہے کہ انسان کا ادبی ذوق ہے وہ بھی زندہ رہے, شاعری کا اگر ذوق ہے وہ بھی زندہ رہے, شاعر اگر ہے تو شعر کہے, اگر ذوق ہے تو وہ شعر سنے اچھی باتوں کے ذریعے سے. مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ حصے مزا کے ہونے میں اور چھچورا ہونے میں بہت فرق ہے, ان دو چیزوں کے درمیان فرق ہے. کہ ایک انسان کے خاص اپنے نوجوان دوستوں اور بچوں کے لیے کہیں کہ ٹھیک ہے انسان ادبی گفتگو کر سکتا ہے, اچھی بات کر سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ غالم گلوچ اس کی گنجائش اسلام میں. اب آئیے, پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بھائی اتنی بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے کہ درمیان میں اس تلخی کو کچھ کم کرنے کے لیے اس کو ہدف مت سمجھنا, مگر ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اب امتحان ہوگا کیسے؟ تو پروردگار فرماتا ہے لنبلونکم, یہ سورہ بقرہ کی آیت,
کہ ہم تمہارا امتحان تو لیں گے اور ضرور بر ضرور لیں گے. یہاں پر لنبلونکم، وہاں پر لا یفتنون، امتحان نہیں لیا جائے گا. یہاں پر وہی لفظ بلا، ہم یقیناً تمہارا امتحان لیں گے، ضرور بر ضرور تمہارا امتحان لیں گے. لام تاکید بھی ہے اور نون تاکید سکینہ بھی. یہ مولانا کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے نہ وقت تک مجھے یاد ہے. لام تاکید بھی ہے اور نون تاکید سکیلا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تین تین تاکیدات اسے ایک کلمے میں موجود ہیں. ہم ضرور بس ضرور بس ضرور تمہارا امتحان لیں بشے ام من الخوف. پانچ چیزیں پروردگار نے بیان کی بشے ام من الخوف، کبھی خوف کے ذریعے سے تمہارا امتحان. حالات ویسے نہیں رہیں گے امن و امان والے، سکون والے، تو کبھی خوف کے ذریعے سے تمہارا امتحان. ولجو، بھوک کے ذریعے سے تمہارا امتحان. تمہارا کاروبار ویسا نہیں رہے گا کہ جیسا ہوا کرتا ہے، تمہاری نوکری ویسی نہیں رہے گی کہ جیسی ہوا کرتی تھی، اس کے اندر کمی باقی ہو جائے گی. تو تمہارا بھوک کے ذریعے سے امتحان لیں گے، خوف کے ذریعے سے امتحان لیں گے. بنقسم من الاموال، اموال کی کمی کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے. اب بینک بیلنس بھی اتنا نہیں رہا، بچت بھی اتنی نہیں رہی، جو تمہاری سیونگس تھی اس میں سے تمہیں خرچ کرنا پڑ رہا ہے، تو برا تو لگ رہا ہے مگر یہ بھی امتحان کا ایک انداز ہے. بل انفس، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر تمہارے اپنے پیارے تمہارے سامنے دم توڑ دیں. جو اس دنیا میں آیا ہے بالآخر اسے جانا تو ہے، تو جب تم اپنے پیاروں کو دم توڑتا ہوا دیکھو گے تو یہ بھی تمہارا ایک امتحان ہوگا. وس ثمرات، اور میووں کی کمی سے بھی تمہارا امتحان ہے. یہاں پر ثمرات سے کیا مراد؟ حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی صاحب نقن صاحب علامہ مقامہ، وہ اس کو عام کے بعد ایک خاص قرار دیتے ہیں، یعنی ایک جنرل عنوان کے بعد ایک اسپیسیفک اس کے اندر سے چیز ہے کہ جس کو ہائی لائٹ کیا گیا. یعنی ثمرات سے یہاں پر مراد ہے میوہ دل، اولاد، کہ پہلے کا کہ جانوں کے تلف ہو جانے کے ذریعے سے ہم تمہارا امتحان لیں، پھر اس کے بعد اس میں سے ہائی لائٹ کیا کہ ایک تو بڑا عام سا معاملہ ہے کہ بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو جو جوان تھے انہوں نے انہیں سپرد لحد کر دیا، کہ نہیں ریورس ہو جائے. یہ امتحان شدید تر ہے کہ جہاں پر کسی باپ کو جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا پڑ جائے، یہ امتحان بھی ہو سکتا ہے. یہ پانچ ہیڈز ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے یہاں پر بیان کیا. پھر سنیے گا، ہم ضرور بس ضرور بس ضرور تمہارا امتحان لیں گے خوف سے. یہ ہم نہیں چاہتے کہ تم اپنے پیر پر خود کلاڑی مارو، آبیل مجھے مار نہیں، کہ تم خود امن و امان کو خراب کر دو، یہ نہیں. اگر تمہاری طرح سے کوئی کوتاہی نہ ہو تب بھی حالات فیوربل نہیں رہیں گے، تمہارا امن و امان ممکن ہے خوف سے تبدیل ہو جائے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم خود اپنے کاروبار کو تباہ و برباد کر دو، نہ، یہ نہیں کرنا. اپنے کاروبار کو اچھی طریقے سے چلاؤ، اپنی نوکری کو اچھی طریقے سے چلاؤ، یہ کرو. لیکن اچھے طریقے سے بھی چلاؤ گے تب بھی تمہارا کاروبار خراب ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ تمہارے منافع کے اندر کمی واقع ہو، ممکن ہے کہ تمہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے. ایک شخص ہے وہ یہ کہے کہ جب خدا امتحان لینا ہی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر مجھے کیا ضرورت ہے وقت پر نوکری پر جانے کی، کاروبار کرنے کے لیے، دکان پر جانے کی. یہ نہیں کہا، تم اپنا 100% دو، مگر اس کے باوجود اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہو کہ اس طرح سے بھی امتحان ہو سکتا ہے. بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس. ہم تمہیں خودکشی کرنے کے لیے نہیں کہیں گے، مگر بہرحال کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، تو تمہارے پیارے تمہارے سامنے دم بھی توڑ سکتے ہیں. یہ پانچ ہیڈز ہیں کہ جن کو پروردگار نے یہاں پر ہائی لائٹ کیا، یہاں پر ہائی لائٹ. ان طریقوں سے تمہارا امتحان ہو سکتا ہے. اس میں اختتام پر پروردگار عالم نے فرمایا کہ انفس و ثمرا، جانوں کے تلف ہو جانے سے تمہارے اپنے جونیئرس تمہارے سامنے، تمہارے خرد جن کو کہا جائے گا، وہ دم توڑ جائے. یہ امتحان یہ بھی تمہارا ہو سکتا ہے. اور پھر پروردگار عالم نے بشارت کی بات، لیکن اب یہاں پر میں اپنے تمام نوجوان دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بات بتائیں کہ یہ جو جانوں کا تلف ہو جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو موت کا ایک دن مقرر ہے یا نہیں؟ موت کا ایک دن مقرر ہے. نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ ایک دن موت کا مقرر ہے، ایسا ہے؟ ایسا ہی ہے. اچھا آپ آگے بڑھیے، قرآن مجید کی آیت بھی ہے، سورہ منافقون، پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے انفقو، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے. یعنی اگر تم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ رزق ہم دیتے ہیں اور تم اسے اپنی کلاکاری سمجھتے ہو تو ہم تم سے بات ہی نہیں کر رہے، پھر تو تم ہمارے مخاطب ہی نہیں ہو. हम तुमको एड्रेस ही नहीं कर रहे। हाँ, अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारी सारी कोशिशों के बावजूद उन कोशिशों को नतीजा खेज बनाने वाली जात उस राज़िक और रज़ाक की है, तब हम तुमसे बात कर रहे हैं कि अनफिकु, खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, उसमें से खर्च करो जो हमने तुमको रिज़्क दिया। मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि मौत के इफरीत के पंजे आकर तुम्हें दबोचे, मौत आ जाए उससे पहले पहले खर्च कर दो उस रिस्क में से जो हमने तुमको दिया। मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, ऐसा ना हो कि मौत आ जाए, फ़यक़ूल, और जब मौत आ जाएगी तो फिर वो कहेगा, रब्बे, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, लौला अख़्तनी इला अजलिन क़रीब, मालिक थोड़ा सा वक्त दे दे, 5 मिनट और, 10 मिनट और, आधा घंटा और, 1 दिन और, लौला अख़्तनी इला अजलिन क़रीब, थोड़ी सी मुझे मोहलत और दे दे, वह अस्सदका, ताकि मैं सदका दे सकूँ, वह अकुम मिन सालिह, और सालिहीन में से हो जाऊँ। ये है रिग्रेट, ये है पछतावा कि मौत का वक्त आ गया और अब वो कह रहे हैं मालिक वक्त दे, तो अब तक जो वक्त था उसको क्यों इस्तेमाल नहीं किया। परवरदिगार आलम का इस पर तबसरा ये है कि वल्लैल युअख्खिर अल्लाह नफ्सन, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, वल्लैल युअख्खिर अल्लाह नफ्सन, खुदा किसी की जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाएगा। इज़ा जाअ अजलुहा, जब उसका वक्त आखिर आ गया, मौत का वक्त आ गया, तो अल्लाह उसकी जिंदगी में मजीद इजाफा नहीं करेगा। आपने गौर फरमाया, तो ये बात तो वही हो गई कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है और उसको आगे नहीं किया जा सकता। ऐसा ही पछतावा परवरदिगार आलम ने बयान किया कि वो कहेंगे रब्बिर जऊन, मालिक हमें पलटा दे, जब वक्त आखिर आएगा तो वो कहेंगे मालिक हमें पलटा दे, लअल्ली अमलु सालिहा, ताकि अब जाकर अमल सालेह अंजाम दे दूं। कल्ला, और खुदा का तबसरा देखिए, परवरदिगार फरमाते बेकार है, नहीं, इन्हा कलिमतुन हुआ कायलुहा, ये भी ये बोल रहा है, अगर इसको वापस भी पलटा दे करने वाला कुछ नहीं है, ये बहाने कर रहा है, करने वाला कुछ नहीं है, इन्हा कलिमतुन हुआ कायलुहा, बोल रहा है, बातें बना रहा है अपनी तरफ से। अच्छा, अब ये तो हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जब वक्त आ गया तो आ गया, अब उसके बाद उसको डिले नहीं किया जा सकता, मगर मैं क्या करूँ। इसी तरीके से अगर आप देखें तो आपको एक फहरिस मिलेगी जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं कि जिंदगी आगे भी बढ़ सकती है, मौत को टाला भी जा सकता है। सदका का इतनी बड़ी ताकत है कि दाऊ मर्ज़ाकुम बिसदका, अपने मरीजों के लिए शिफा हासिल करो सदके के जरिए से, आई हुई बीमारी जा सकती है सदके के जरिए से, आई हुई बला टल सकती है सदके के जरिए से, सुना है आपने। इस्तंज़िलु रिज़्क़ा बिसदका, रिज़्क़ को नाजिल करवाओ सदके के जरिए से, इस्तंज़िलु बाब इस्तिफ़ाल, मतलब क्या है कि वो नाजिल तो हो रहा था, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसको खींच के उतारो तुम्हारे रिस्क को, किस जरिए से, सदका। ये जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है, कि केमिकल रिएक्शन जो है, अगर तो उसको आप फास्ट करना चाहें तो कैटलिस्ट डाल दीजिए तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो गोया परवरदिगार समझा रहा है कि अगर तुम रिस्क के उतरने के रिएक्शन को फास्ट करना चाहते हो तो सदके के कैटलिस्ट को शामिल कर दो। आपने गौर फरमाया, मगर चाहे बीमारी हो, चाहे बला हो, चाहे रिस्क हो, मौत का ना, मौत को टाल सकते हो सदके के जरिए। वहां तो परवरदिगार आलम ने ऐलान किया कि हरगिज हरगिज उसको डिले नहीं किया जाएगा, और यहां ये कहा जा रहा है कि आई भी मौत को भी टाला जा सकता है सदके के जरिए से, कमाल नहीं। अब आइए सुनिए, आयतुल्ला दस्तगैब शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, शहीद महराम, उनकी मारेकतुल्लारा किताब है जिसका नाम है गुनाहाने कबीरा। उस किताब के अंदर एक चैप्टर है आके वालिदैन, एक चैप्टर है तक़्या रहम, ये सारे गुनाह कबीरा मेजर सिंस जिनको वो गिनवा रहे हैं। आके वालिदैन यानी वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन का नाफरमान, और अगर वालिदैन का वो फरमा बरदार है तो बहुत अच्छी बात है, नाफरमानी अगर कर रहा है तो गुनहगार है, उसकी तफसीलात। इसी तरह से सिला रहमी, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करना, और अगर रिश्तेदारों के हुकूक अदा ना करें तो कतई रहम, रिश्तेदारों के हुकूक अदा नहीं कर रहा, इसका कोई असर है? आखिरत का सवाब, आखिरत का अजाब तो अपनी जगह पर, دنیا میں اس کا کوئی اثر ہے؟
جواب دیا اثر.
وہ اثر کیا ہے؟ اگر کوئی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کی زندگی خدا بڑا دیتا ہے، اگر کوئی ماں باپ اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی زندگی خدا کم کر دیتا ہے. رشتہ داروں کے حقوق اگر کوئی ادا کرتا ہے تو خدا اس کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے، اگر رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو خدا اس کی زندگی کو مختصر کر دیتا ہے. صدقہ ایک فیکٹر آ گیا. نمبر دو، ماں باپ کی فرما برداری، زندگی بڑھ جائے، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی، زندگی بڑھ جائے. اور ایسی کتنی چیزیں کہ جن کو بیان کیا گیا کہ اگر زندگی بڑھانا چاہتے ہو تو یہ کرو، اور اگر یہ نہیں کیا تو زندگی کم ہو جائے گی. ان دونوں کے درمیان آپ ریکنسائل کیسے کرتے ہیں؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہرگز ہرگز زندگی کو بڑھایا نہیں جا سکتا، اذا جاء اجلھا، جب اجل آ گئی تو آ گئی، وقت آخر آ گیا تو آ گیا. اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ سارے کام کرو تو زندگی بڑھ سکتی ہے. برادران عزیز، میری اس مثال کے اوپر غور کیجیے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. زندگی کے اختتام کے حوالے سے ایک مدت نہیں، دو مدت. ایک ہے کم سے کم اور دوسری ہے زیادہ سے زیادہ. ایک ہے منیمم اور دوسری ہے میکسیمم. یہ باتیں بہت مشکل تو نہیں ہو رہی؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کیونکہ اگلی تقریروں کے اندر ہمیں فلسفہ شہادت سے اور قریب ہونا ہے، لہٰذا یہ تمہیدات بہت ضروری ہے. کیا آپ غور فرمائیے کہ زندگی کے حوالے سے ایک ہے منیمم اور ایک ہے میکسیمم. ایک ہے کم سے کم، ایک انسان کو تو زندگی مل سکتی، اور دوسری ہے زیادہ سے زیادہ کہ جو زندگی ایک انسان کو دی جا سکتی، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ. میں مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، امیجنری ہے، فرضی، کہ فرض کیجئے کسی کی زندگی پروردگار عالم نے طے کی ہے کم سے کم 40 سال اور زیادہ سے زیادہ 70 سال، اور کم سے کم ہو گئی 40 اور زیادہ سے زیادہ ہو گئی 70. جتنا وہ کھیل سکتا ہے وہ اس درمیان میں کھیل سکتا ہے، 40 سے لے کر 70 کے درمیان، یعنی یہ 30 سال ہے کہ جس کو یہ کم زیادہ کر سکتا ہے. کم سے کم 40 سال تو اس کی زندگی ہے، اگر وہ صدقہ نہ بھی دے تب بھی 40 سال جیے گا، اگر وہ ماں باپ کا گستاخ ہے تب بھی 40 سال جیے گا، اگر رشتہ داروں کا کوئی حق ادا نہ کرے تب بھی وہ 40 سال جیے گا، اگر ان 40 سالوں کے دوران وہ کود بھی جائے کہیں سے تب بھی وہ جیے گا. کیسی زندگی جیے گا وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ بیڈ پر ہوگا، ہاتھ پاؤں توڑوا لے گا، اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ بہرحال اگر 40 برس کم سے کم خدا نے زندگی رکھی ہے تو 40 سال وہ جیے گا، چاہے اس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تب بھی وہ 40 برس جیے گا، برکت کے بغیر صحیح، سکون قلب کے بغیر صحیح، لیکن بہرحال وہ 40 برس اگر خدا نے طے کیا ہے کہ کم سے کم اس کو زندہ رہنا ہے تو رہے گا. یہ ہے کم سے کم. زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ 70 سال. اگر وہ صدقہ دے رہا ہے، اگر وہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، اگر وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہا ہے، جتنا بھی وہ خدمت گزار اور جتنی بھی وہ نیکیاں کر رہے ہیں، شب قدر میں دعائیں مانگے، عرفات کے میدان میں جا کر دعائیں مانگے، صدقہ دیتا رہے، اس کی زندگی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، مگر کہاں تک کا؟ میکسیمم 70. اب اگر 70 سال اس کی زندگی ہو گئی اور اب بھی وہ صدقہ دے رہا ہے تو آخرت کا ثواب محفوظ ہے. اگر وہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے آخرت کا ثواب محفوظ ہے، اگر وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہا ہے آخرت کا ثواب محفوظ ہے، مگر زندگی اب 70 سے زیادہ نہیں. یہ ہے میکسیمم پوائنٹ جو پروردگار عالم نے اس کا طے کر دیا. تو اس مثال کے اندر کم سے کم 40، زیادہ سے زیادہ 70. کچھ بھی نہ کرے تب بھی 40 برس دیے گا، سب کچھ کر لے تب بھی 70 برس سے زیادہ نہیں دیے گا. اے کاش کہ کسی ویب سائٹ کا نام ہوتا www.yourlife.com، جہاں پر ہم اپنا کوئی نمبر ڈائل کرتے، ٹائپ کرتے اور اس کے بعد دیکھ لیتے کہ آج ہماری زندگی میں کتنی کمی ہوئی یا کتنا اضافہ ہوا. ایسی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے، فرشتوں کے علم میں ہے، خدا نے ان کو علم دیا ہوا، لیکن آپ کو اور مجھے نہیں بتایا. اس لیے ہمارے لیے یہ چیز مخفی ہے، یہ چیز غیب ہے، ہم نہیں جانتے. پروردگار عالم نے اس کو مخفی رکھ کر انسان کو متجسس بنایا اور دعوت دی ہے تم اس امید کے اوپر نیکی کرتے جاؤ کہ ممکن ہے کہ ابھی بھی زندگی میں اور گنجائش ہو اور گنجائش ہو اور گنجائش ہو. اگر زندگی میں گنجائش ہوئی تو زندگی مل جائے گی, ورنہ بہرحال ثواب تمہارا محفوظ ہے, تمہارا ثواب کہیں نہیں جاتا. تم اپنی زندگی خدا نے جتنی تمہاری رکھی ہے وہ تمہیں ملے گی, منیمم ملے گی, میکسیمم تک تم جا سکتے ہو, تم اسے بڑھا سکتے ہو, تم اس میں اضافہ کر سکتے ہو. ہم تمہیں نہیں بتائیں گے کہ تمہاری زندگی کتنی ہے, کم سے کم تمہاری زندگی کتنی ہے زیادہ سے زیادہ. یہ ہے کنسیلڈ ہڈن آبسکیورڈ فیکٹ, یہ جو تمہارے سامنے آشکار نہیں ہوگا, یہ اسی وقت ہوگا کہ جب تمہارا دم آخر ہوگا تب تمہیں پتا چلے گا کہ ہاں یہ ہے وہ وقت آخر. تم اس امید کے اوپر نیکی کیے جاؤ. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, یہ ہے پروردگار عالم کا ایک منصوبہ. لیکن اب اس دوران اگر کسی اپنے پیارے کو تڑپتے ہوئے دیکھو یا خود تمہارا وقت آخر آ جائے تو تمہاری زبان پر کیا ہونا چاہیے؟ اب سن, پروردگار فرماتا ہے امتحان تو ہم تمہارا لیں گے, خوف سے, بھوک سے, مال کی کمی کے ذریعے سے, جانوں کے طلب ہو جانے سے, تمہارے اپنے پیارے, تمہارے اپنے جونیئرس تمہارے سامنے چلے جائیں, اس ذریعے سے بھی امتحان ہم لے سکتے ہیں. اب پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے بشر, اے حبیب بشارت اور خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو, اذا اصابتہم مصیبہ, کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے. کتنی آمادگی ہے جو سکھائی جائے کہ انسان کہے کہ مالک اگر ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا گیا تو یہ بھی تو تیرا ہی تھا اور ہم بھی تیرے ہی ہیں, بالآخر ہمیں بھی جانا ہے, ہم بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے, ٹرانزٹ ہے, مسافر ہیں, جب رحیل کی صدا سنائی دے گی تو ہم سب نے آخری پرواز کے لیے بالآخر روانہ ہو جانا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پر بیان کیا گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس آمادگی کا اعلان سب سے پہلے کس نے کیا تھا کہ جو انداز خدا کو اتنا پسند آیا کہ پروردگار نے اسے قرآن کا جز بنا دیا؟ وہ کون تھا کہ جس نے سب سے پہلے یہ جملہ اپنی زبان پر جاری کیا؟ وہ کوئی اور نہیں, آپ کے اور میرے مولا اور آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سب سے پہلے یہ جملہ جس شخصیت نے کہا تھا وہ مولا کا ہے, امیر المومنین نے یہ سب سے پہلے کہا, اور کس موقع پر کہا؟ موسٹ پروبیبلی غزوہ احد, ایک غزوہ موتا کا بھی قول ہوں کہ یا جناب حمزہ یا جناب جعفر طیار ان کی شہادت کے موقع پر, کہ جب جناب حمزہ شہید ہو گئے ان کی شہادت کے موقع پر امیر المومنین نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے, اللہ ہی کی بارگاہ میں جانے والے ہیں. اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ اس پر بھی سطحی ذہن اور سطحی نظر رکھنے والے ہو سکتا ہے کہ معترض ہو, یہ کیا بات آپ نے کہہ دی, کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کوئی بات پہلے کسی اور کی زبان پر آ جائے اور پھر قرآن مجید اس کو کوٹ کرے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے ایسا؟ قرآن مجید نے تو بہت سی باتیں عورتوں کی کوٹ کی ہیں, اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں, برادران اہل سنت اور شیعہ دونوں کتابوں کے اندر اس حوالے سے آپ کو مل جائے گا. ایک آسان سا حوالہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دے سکتا ہوں, جناب اسلم جیراج پوری برادران اہل سنت ہی کے ایک صاحب علم تھے کہ جنہوں نے علوم قرآن کے اوپر ایک کتابچہ لکھا اور اس کے اندر ایک عنوان قائم کیا موافقات. موافقات کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ آیتیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں موافق ہیں کسی کے قول کے, یعنی قول کسی اور کا تھا اور قرآن مجید میں اس کو انکارپوریٹ کیا گیا, اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے نام لکھا ہے کہ موافقات فلان, کہ یہ فلاں شخصیت کے قول کے موافق ہیں. یہ میں فلاں کہہ رہا ہوں اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ موافقات کے اصول سے تو میں موافق ہوں مگر ان کی اس بات سے موافق نہیں. درود بھیجیے گا محمد والے. تو ان میں انہوں نے کسی خاص شخصیت کا ذکر کیا ہے, لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو امیر المومنین جناب حمزہ کی شہادت کے موقع پر, اور یہاں تو قرآن مجید نے خود کہا کہ حبیب بشارت ان صبر کرنے والوں کو, جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو انہوں نے کہا, قالو انہوں نے کہا, اور اسی سے الہام ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے رہیں گے, مگر انہوں نے کہا تو کوئی تو ہے کہ جس نے کہا, وہ کون تھا؟ تو مولا ابراہیم تھا. جب جناب حمزہ کی شہادت کی تلائی ان کے زبان پر, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, اللہ ہی کی بارگاہ میں جانے والے ہیں. اور یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ یہ جناب حمزہ کی شہادت ہے جو آزاداری کی بنیاد بن گئی کربلا کے واقعے سے پہلے. ایک تو خود جناب حسین مظلوم کی شہادت, وہ تو حسین اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے پیغمبر اکرم نے حسین پر گریہ کیا, انبیاء نے گریہ کیا جب وہ کربلا سے گزرے, لیکن جناب حمزہ کے قضیے میں تو خاص طور پر ایک انداز عزاداری ہے کہ جو پیغمبر اکرم نے تعلیم کیا کہ جناب حمزہ کی شہادت ہو گئی, اور بڑی مظلومانہ شہادت آپ جانتے ہیں غزوہ احد کے اندر کس طریقے سے ان کے جگر کو چاک کر کے چبانے کی کوشش کی گئی, اور چبانے والے کو جگر خارہ کہا گیا, عاقل الاقباط کہا گیا. یہ جناب حمزہ کی شہادت کے بعد ان کی تدفین کے بعد مدینہ منورہ میں ظاہر ہے کہ انصار کے گھرانوں میں بھی بہت سے لاشیں تھے کہ جن کو دفن کیا گیا تھا, تو ان کے گھروں سے رونے کی آواز آ رہی, ان کے گھروں سے گریے کی آواز آ رہی, اور اس آواز کو سن کر پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرما عجیب انداز سے کہ اماں امی حمزہ فلا بوا کی اللہ, سب کے رونے والے تو ہیں مگر میرے چچا حمزہ پر کوئی گریہ کرنے والا, میرے چچا حمزہ پر کوئی آنسو بہانے والا نہیں. یہ جملہ انصار نے سنا اور اپنے گھر کی خواتین سے کہا کہ اپنوں کا ماتم بعد میں ہوگا, اپنوں پر آنسو ہم بعد میں بہائیں, اپنے رشتہ داروں پر گریہ بعد میں کریں, اس وقت سب کے سب جاؤ فاطمہ زہرا کے گھر, شہزادی کے گھر پر جاؤ, اور جا کر جناب حمزہ کا پرسہ دو اور جناب حمزہ پر آنسو بہاؤ. اور انصار کی خواتین آئیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں, انصار کی خواتین آئیں حجرہ سیدہ میں اور جناب سیدہ صاحب عزا بنی, اور ساری بیویاں آ کر جناب حمزہ پر آنسو بہانا شروع ہوئی, اور ان کی آواز گریہ کو سن کر, یہ آواز گریہ کو سننا خود بتا رہا کہ آواز مدھم نہیں تھی, بلند آواز سے گریہ ہو رہا. اس آواز گریہ, اس شور گریہ کو سن کر پیغمبر اکرم نے دعا دی, اور وہ دعا کیا تھی؟ رضی اللہ عنکن وعن ازواجکن وعن اولادکن وعن اولاد اولادکن. پیغمبر اکرم نے شور گریہ کو سن کر جناب حمزہ پر ماتم کی آواز کو سن کر یہ جملہ ارشاد فرمایا, اے بیویوں اللہ تم سے راضی ہو, اللہ تمہارے ازواج سے تمہارے شوہر سے اللہ راضی ہو, اللہ تمہاری اولاد سے راضی ہو, اللہ تمہاری نسلوں سے راضی ہو. یہ پیغمبر اکرم دعا دے رہے. تو اتنا تو ہم کو سمجھ میں آ گیا, لائٹر نوٹ پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو رضی اللہ بننا ہے تو بہرحال شہدا کے اوپر گریہ بھی کرنا ہوگا, ماتم بھی کرنا ہوگا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ جناب حمزہ کی شہادت کئی اعتبارات سے بڑی اہم شہادت بن گئی. اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, جس کو اگلی مجلسوں کے اندر انشاءاللہ تشریح اور تفسیر کے مراحل سے ہم گزارنے کی کوشش کریں گے, لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, وہ بھی ابتدائی طور پر غزوہ احد کے شہداء کے سیاق و سباق میں نازل ہونے والی آیت, جس میں حیات جاوید شہدا کے اوپر پروردگار عالم نے گفتگو فرمائی ہے. بس برادران عزیز, میں نے واقعا آپ کو زحمت دی, اور اس سے زیادہ میں آپ کو انگیج بھی نہیں کرنا چاہوں گا تاکہ دوسری مجلس سے بھی ڈسٹرب نہ ہو, مگر حسین مظلوم کی ایک عجیب انفرادیت ہمارے سامنے آتی ہے, اور وہ کیا؟ یہ جو پروردگار عالم نے سکھایا نا کہ کہو جب کبھی بھی کوئی مصیبت آ جائے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون, سیکھنے کے بعد انسان اپنی زبان پر تو جاری کر سکتا ہے مگر کیا واقعاً دل اور دل کے احساسات زبان کے ان الفاظ کے ساتھ ہم آہنگ ہیں, ایک پیج پر ہے؟ یہ ایک پیج پر ہونا کوئی لازمی تو نہیں ہے, عین ممکن ہے کہ ایک انسان تربیت کے اعتبار سے اس مرحلے پر نہ ہو. تو کیا واقعی ایسا ہوگا کہ جب اس کا وقت آخر ہو تو وہ جانے کے لیے تیار ہو؟ کیا واقعاً ایسا ہوگا؟ کوئی ضروری نہیں, زندگی بھر وہ کہتا رہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, مگر ہر ایک علی ابن ابی طالب تو نہیں, ممکن ہے کہ وہ راضی نہ ہو. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, سورہ یاسین آپ سب کے حافظے میں ہے, پروردگار عالم فرماتا ہے کہ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء اختتام و الیہ ترجعون. یہ ہے پیسو وائس, یہ ہے صیغہ مجھول. سبحان الذی بے عیب ہے وہ ذات بے یدہ ہی ملکوت کل شئین, ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے, ملک اسی کا ہے. وہ الیہ ترجعون, اور اسی کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹایا جائے. اب غور کیجیے, یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم سب پلٹ کر آ جاؤ, اتنی شرافت کی تم سب سے توقع نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے فرشتے کا پیغام آئے کہ خدا نے بلایا ہے اور تم سب کے سب کہو کہ ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس موقع پر کہنے کا حوصلہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ تو وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے سر پر ضربت لگے اور وہ کہے فستو بے رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور اگر ایسا کوئی شخص ہے تو پھر اسے پلٹانے کی ضرورت تھوڑی ہے, پھر تو اسے اس اطمینان نفس کی کیفیت کے ساتھ یوں مخاطب کیا جائے گا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان رکھنے والے نفس ارجعی پلٹا. اب غور کیجیے, ارجعی تو پلٹا, زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں, مجبور کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی کمپلشن نہیں ہے, کوئی فورس نہیں, تو پلٹا ارجعی الی ربک, اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹا, راضیتم مرضیہ, اس عالم میں پلٹا کہ تو اپنے رب سے راضی ہے, تیرا رب تجھ سے راضی ہے. فد خلی فی بات, میرے بندگان خاص تجھے بغلگیر کرنے کے لیے تیرے منتظر ہیں, داخل ہو جا. فد خلی جنتی, اور میری جنت تیری مشتاق ہے, داخل ہو جا. سب سے پہلے یہ جملہ یا ایتھا النفس المطمئنہ جس کسی کے لیے بھی آیا, مگر جو اطمینان نفس کا مظاہرہ حسین ابن علی نے کیا ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سورے کا نام ہے سورہ فجر, اس لیے کہ اس کے آغاز میں والفجر ولیال عشر, فجر کی قسم, دس راتوں کی قسم, دو کی قسم, ایک کی قسم. مگر اس پورے سورے کا ایک نام روایات اہل بیت میں ہے, سورہ حسین. یہ حسین مظلوم کا سورہ ہے, یہ حسین ابن علی کا سورہ ہے, اس لیے کہ جیسا اطمینان نفس حسین ابن علی کے پاس تھا, ہاں کسی اور کے پاس, اور کس کس موقع پر, میں صرف عاشور کی بات نہیں کر رہا ہوں, عاشور کے دن جو حسین نے اطمینان نفس کا ثبوت دیا ہے وہ تو غیر معمولی ہے, میرے ملت سے کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں, مگر صرف عاشور کی بات نہیں کرتا. عاشور سے پہلے تاسوا, سات محرم کو جب پانی بند ہوا, حسین کے نفس کا اطمینان بھی, جب اپنی سکینہ کو دیکھتے ہیں اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں, حسین کے نفس کا اطمینان دیتے ہیں. اس دنیا میں تو حسین نے اطمینان نفس کا مظاہرہ کیا, حسین مظلوم جب نوک نیزہ پر سر بلند ہوا تو نفس کے کس اطمینان کے ساتھ حسین ابن علی نے تلاوت قرآن کی. اس دنیا سے جانے کے بعد بھی نفس سب سے مطمئنہ, اور عزیزان محترم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, سفر کی صعوبتیں مگر نفس سب سے مطمئنہ, مدینہ چھوڑنا پڑا مگر نفس سب سے مطمئنہ. آج ذکر ہے حسین ابن علی کی روانگی کا, کہ وہ سفر جو حسین ابن علی نے اختیار کیا, سفر حسین ابن علی کا مدینہ منورہ سے, حسین ابن علی کے لیے مدینہ سے رخصت ہونا آسان نہیں ہے. یہ شہر مدینہ ہوا ہے کہ جہاں پر حسین ابن علی اس دنیا میں تشریف لائے, یہ شہر مدینہ ہوا ہے کہ جس میں حسن اور حسین کھیلتے رہے ان گلیوں کے اندر. میں نے مجلس کے آغاز میں کہا کہ جہاں ہمارا اور آپ کا بچپن گزرتا ہے وہ ہمارے لیے یادگار ہوتا ہے, ذرا سوچیے کہ حسین کے لیے مدینہ کتنا یادگار ہے, کہ جہاں حسین کا بچپن گزرا ہے, حسین کا لڑکپن گزرا ہے. محل بنی ہاشم سادات کے مکانات اسی مدینہ منورہ کے اندر, اور اس مدینے سے حسین ابن علی روانہ ہو گئے, وہی مدینہ کے جس کی مسجد نبوی کی محراب کو دیکھیں تو حسین کا پشت رسول پر بلند ہونا یاد آتا ہے. یہی مدینہ, یہی محراب ہے جہاں پیغمبر اکرم سجدے کی حالت میں تھے اور حسین ابن علی پشت پر سوار تھے, پیغمبر اکرم سجدے کو طولانی کر رہے ہیں, یاد آتا ہے. ہم بھی جب مدینہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ممبر کو تو خیال آتا ہے کہ اسی جگہ پر کبھی وہ ممبر بھی تھا کہ جب پیغمبر خطبہ دے رہے تھے. ایک نظر ممبر پر جاتی ہے, ایک نظر حجرہ فاطمہ پر جاتی ہے, اور خیال آتا ہے کہ یہی حجرہ فاطمہ ہے کہ جس کا دروازہ کھلا, حسین برہمن ہوئے ہوں گے, پیغمبر خطبہ دے رہے, کرتے کا دامن, پیر الجھا اور حسین لڑکھڑا کر گرنے لگے, اور جب حسین گرنے لگے تو پیغمبر اکرم کسی اور کو نہیں کہتے ارے میرے بچے کو سنبھالو, پیغمبر اکرم خطبے کو توڑ دیتے, ممبر سے زمین پر تشریف لاتے ہیں, خود جاتے ہیں حسین ابن علی کو سنبھالتے ہیں اور ممبر پر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہاذا حسین فارغ, یہ ہے حسین, اس کو پہچانو, یہ حسین ہے, حسین کو پہچانو. عزیزوں میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے انصاف سے بتائیے, جو رسول کرتے کے دامن میں پیر الجھ کر حسین کے گرنے کو نہیں دیکھ سکتے, انہوں نے عاشور کے دن پشت فرس سے زلجنا سے حسین کو گرتے ہوئے کیسے دیکھا, اور اس عالم میں کہ پورا جسم حسین پیروں پر معلق, اس طرح سے اللہ کے رسول نے اپنے حسین کو دیکھا ہو کہ حسین آخری سجدہ کر رہے ہیں, وہ یاد دلا رہے ہیں کہ نانا میں آپ کی پشت پر سوار ہوا, آپ نے سجدے کو طولانی کر دیا, مگر آج وہ سجدہ کرنے جا رہا ہوں کہ جس کا اختتام ہی نہیں ہے, میں پیشانی کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا, اب کو ظالم کا خنجر ملے گا. ان ساری یادوں کے ساتھ حسین ابن علی جب مدینے سے روانہ ہوئے تب قبر پیغمبر سے بھی رخصت ہے, ماں کی قبر سے بھی رخصت ہے, بھائی حسن مصطفیٰ کی قبر سے بھی رخصت ہو رہے ہیں, اور قبر پیغمبر پر جب آئے ہیں تو مقتل کے الفاظ ہیں کہ جب نانا کی قبر پر آئے تو قدم جمع جمع کر رکھ رہے, جب بھائی حسن کی قبر پر گئے ہیں تو قدم جمع جمع کر رکھ رہے تھے, مگر جب ماں کی قبر پر گئے تو ویسے گئے کہ جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے. قبر زہرا پر آئے اور کہنے لگے السلام علیکم یا اما, اے ماں فاطمہ زہرا اپنے حسین کا سلام قبول کی. قبر زہرا سے جواب آیا وعلیک السلام یا شہید الام, اے ماں کے شہید بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام. وعلیک السلام یا مظلوم الام, اے ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام. وعلیک السلام یا غریب الام, اے ماں کے پردیسی بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو. مگر حسین صرف قبر فاطمہ سے رخصت نہیں ہوئے, فاطمہ ہی کے نام پر ایک اور بیٹی بھی ہے کہ جس سے رخصت ہو رہا ہے, فاطمہ صغرا سے بھی تو رخصت ہو رہا ہے. علامہ سید علی نقوی صاحب نے اپنی تحقیق میں لکھا کہ ام البنین کا مدینے میں رہنا خود قرینہ ہے کہ ہاں حسین کی ایک بیمار بیٹی بھی تھی, ورنہ وہ ام البنین تو چار بیٹوں کو عباس جیسے بیٹے کو رخصت کر رہی ہیں. کیا مدینے میں رہ جاتی کیا زینب کا ساتھ دینے کے لیے شریک سفر نہ ہو, مدینے میں کوئی کام ہے؟ ہاں حسین کی یہ بیمار بیٹی ہے کہ جس کی تیمار تاریخ کے لیے جناب ام البنین مدینہ منورہ میں ہے, یہ بچی بیمار ہے, بابا سے گزارش کر چکی مگر حسین لے جانے کے لیے تیار ہے, زینب کو سفارشی بنا چکی مگر حسین زینب کی سفارش بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. فاطمہ زہرا ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی, بچی ہے بیمار ہے, اور پھر اس کے بعد یہ بچی تمنا ہے کہ میں نے اپنے ننے بھائی علی اصغر کو تو ابھی تک اپنی گود میں لے لی, بچہ نومولود ہے چند دنوں کا ہے, بچی بیمار ہے تو اب تک آغوش فاطمہ زہرا میں علی اصغر کے آنے کا موقع نہیں بنا. اور جب فاطمہ صغرا بالکل مایوس ہو گئی تو آئیں جناب رباب کے پاس کہ اماں رباب ایک احسان تو کیجیے, یہ مولانا غلام اصغری صاحب بہت پڑھا کرتے ہیں کہ اماں رباب ایک احسان تو کیجیے, کچھ دیر کے لیے اصغر کو میرے بھائی کو میری گود. جناب رباب نے آنکھوں میں آنسو کے ساتھ اصغر کو رباب صغرا کی گود میں دیا, بچہ بہن کی گود میں آیا, اور اب جناب صغرا نے پتہ نہیں کس دل سے اپنے لبوں کو اصغر کے کانوں سے قریب کر کے کہا اصغر بھیا سب چھوڑ کر جا رہے ہیں, اصغر بھیا سب چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ نہ معلوم صغرا کی اس فریاد میں کیا اثر تھا کہ اب اصغر کسی اور کی گود میں جانے کے لیے تیار نہیں, جناب رباب گود میں لینا چاہتی ہیں اصغر نہیں آ رہے, جناب زینب کوشش کرتی ہیں اصغر نہیں آ رہے, ہر بی بی کوشش کرتی ہے مگر اصغر کسی بھی گود میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہاں تک کہ حسین آئے بی بیوں تاخیر ہو رہی ہے, اور جناب زینب کہتی ہیں بھیا ہم کیا کریں, مگر اصغر صغرا کی گود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. حسین مظلوم قریب آئے, ایک حسرت بھری نظر ڈالی صغرا کے چہرے پر, اور پھر علی اصغر کو دیکھا, اپنے لبوں کو اصغر کے کانوں سے قریب کیا اور کہنے لگے اصغر میں تجھے صغرا سے کبھی جدا نہ کرتا, مگر تیرے بغیر میرا مشن نہ مکمل رہے گا, تجھے معلوم ہے کہ تیری شہادت کے بغیر تیرے بابا کا مشن مکمل نہیں ہو پائے. جیسے ہی حسین نے اپنے مقصد کا حوالہ دیا اصغر ہمت کر حسین کے آغوش میں آ گئے, بیویوں کی سواریاں تیار ہیں, آمادہ ہیں, محملوں میں بیویوں کو بٹھا دیا گیا اور اب جناب رباب کے اصغر کو دے کر اپنی محمل میں تشریف فرما ہے اور جناب زہرا اٹھ نہیں سکتی, بیٹھ نہیں سکتی, بہت مشکل ہے اور ایسی کیفیت میں اپنے آپ کو لے کر آئے جناب رباب کی محمل کے پاس. میر انیس نے لکھا زہرا کو نکاحت سے نہ تھی طاقت رفتار, سغرا کو نکاحت سے نہ تھی طاقت رفتار, اٹھی وہ کئی بار گری در پہ کئی بار, وہ بچی اٹھ نہیں پا رہی, اٹھی وہ کئی بار گری در پہ کئی بار, جس ناکے پہ تھی باندھوئے ناشاد و دل افگار, اس ناکے کے پاس آ کے یہ چلائی وہ بیمار, اس ناکے کے پاس آ کے یہ چلائی وہ بیمار, قربان گئی آخری دیدار دکھا, قربان گئی آخری دیدار دکھا دو, اماں مجھے اصغر کو پھر ایک بار دکھا دو, اماں مجھے اصغر کو پھر ایک بار دکھا دو. جناب رباب کا دل تڑپ کر رہ گیا, بسمل ہوئی سن کر یہ صدا بانو نے بیگ پر, بسمل ہوئی سن کر یہ صدا بانو نے بیگ پر, فرزند کا پردے سے جگر بند کا منہ کر دیا باہر, بیٹی سے کہا دستے پہ سر ماتھے پہ رکھ کر جیسے اصغر سلام کر رہے ہیں, بچے کا ہاتھ ان کے سر پر رکھ دیا, بیٹی سے کہا دست پہ سر ماتھے پہ رکھ کر لو حاضری تسلیم بجا لاتے ہیں اصغر, بیٹی سے کہا دست پہ سر ہاتھوں پہ رکھ کر ماتھے پہ رکھ کر لو آخری تسلیم بجا لاتے ہیں اصغر, منہ سرد ہے رخساروں پہ آنسو بھی بہے ہیں, یہ نرگسی آنکھوں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں, یہ نرگسی آنکھوں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں. زہرا نے کیا کیا, تھراتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر یہ پکاری, اس ہاتھ کے اس چاند سے ماندھے کی میں واری, آخر ہے کوئی دن میں بہن درد کی ماری, بننے نہیں جینے کی میں فرقت میں تمہاری, بننے نہیں جینے کی میں فرقت میں تمہاری, کب آ کے پھر اس جھولے کو آباد کرو گے, تم بھی میری گودی کو بہت یاد کرو گے, کب آ کے پھر اس جھولے کو آباد کرو گے, تم بھی میری گودی کو بہت یاد کرو گے. قافلہ رخصت ہو گیا, زہرا کی نگاہوں میں اصغر کا چہرہ ہے, اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ پلٹ کر واپس آیا, سجاد نے خطبہ دے دیا, بیویاں ماتم کر چکی, پرسہ لیا جا رہا ہے, اور ایسے میں زہرا اپنی معصومیت میں کیا کر رہی ہے, یہ لٹا ہوا قافلہ زہرا اپنی معصومیت میں کیا کر رہی ہے, رباب کی گود میں آ کر کچھ تلاش کرنے لگی, نظر نہیں آیا, زینب کے پاس گئی ان کی گود میں ڈھونڈنے لگی, نظر نہیں آیا, لیلا کی گود میں ڈھونڈنے لگی, نظر نہیں آیا, کسی نے پوچھا زہرا کیا تلاش کر رہی ہو, کیا ڈھونڈ رہی ہو, بچی اپنی معصومیت میں کہتی ہے آپ نے کہا میرا بابا مارا گیا میں نے صبر کیا, آپ نے کہا میرا چچا عباس مارا گیا میں نے صبر کیا, آپ نے کہا میرا بڑا بھیا علی اکبر مارا گیا ارے میں نے صبر کیا, مگر میرا ننا بھیا علی اصغر اسے تو کسی نے قتل نہ کیا ہوگا, اب تو کچھ بڑا بھی ہو